بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سمعین، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں. پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. جی ہاں سامعین، ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے دو تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے. پاکستان میں پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی ایک رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری امن کی کوششوں کی کامیابی کے امکانات کو تاریخ قرار دیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا، اور نابیناؤں کے گرینڈ پری مقابلوں میں ایرانی جوڈوکار میسم بنی تبا نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے دو تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے. ایران کے اس ادارے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان بحری جہازوں کو بحری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر روکا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ثبوت و شواہد اور دستاویزات کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی. ایران کے اس ادارے نے جہاز کے عملے کے افراد کی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے کے افراد یونانی ہیں جو خیریت سے ہیں، اور قانون کے مطابق ہی ان کی حفاظت اور ان کو خدمات پیش کی جا رہی ہیں. ایرانی جہازرانی اور بندرگاہوں کے امور کے ادارے نے بتایا ہے کہ ایران سن 2006 کے کنونشن کی بنیاد پر اپنے فرائض کو سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے. واضح رہے کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ جمعے کے روز خلیج فارس میں بحری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر یونان کے دو تیل بردار بحری جہازوں کو روک لیا گیا ہے. اس سے پہلے یونان نے ایرانی پرچم کے حامل ایک تیل بردار بحری جہاز کو بلا سبب روکنے کے بعد اس کا تیل امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، جو کھلی بحری قزاقی ہے۔ یونان کی اس سمندری ڈکیتی کے بعد تہران میں یونان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری امور کے ڈائریکٹر جنرل نے صوبے کی شمالی سرحدی گزرگاہ سے ٹرانزٹ اور مصنوعات کی درآمدات و برآمدات میں مزید اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت سے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات قائم ہیں اور حالیہ برسوں کے دوران تہران اور اسلام آباد کے تعلقات میں خاصا فروغ آیا ہے۔ پاکستان ایران کا ایک ایسا پڑوسی ملک ہے جس کی 900 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدیں ملتی ہیں۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری امور کے ڈائریکٹر جنرل ایوب کرد نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1,63,188 ٹن اشیاء کی درآمدات و برآمدات انجام پائی ہیں، جن سے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 34% اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے اس صوبے کی سرحد سے 1,50,998 ٹن گیس، تارکول، پیٹرول، سیمنٹ اور دودھ سے بنی مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سرحدی ٹرمینل سے برآمدات کی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور درآمدات و برآمدات میں مزید اضافہ ہونے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ پاکستان میں پٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق پٹرولیم ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بے لگام ہو گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس سے کیسے نمٹیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لوگوں کی آمدنی اور خرچ کا توازن اس طرح درہم برہم ہو گیا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بجلی کا بل بھریں، سبزی ترکاری اور گوشت خریدیں، بچوں کا پیٹ بھریں یا ان کے اسکول کی فیس جمع کرائیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں دکانداروں نے دکانوں سے قیمتوں کی لسٹ ہٹا دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں 20 سے 30 روپے فی کلو بڑھ گئی ہیں۔ گھی بھی 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے اور آٹے کی قیمت میں 3 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹیکسیوں اور بسوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی ایک رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان TTP اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری امن کی کوششوں کی کامیابی کے امکانات کو تاریخ قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ TTP کی جانب سے پاکستان کی سلامتی کو لاحق خطرات بدستور باقی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان اور اسلام آباد حکومت کے درمیان امن کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان سے منسلک ہے اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کا فائدہ اس کو بھی پہنچا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 4,000 جنگجو پاک افغان سرحد سے متصل جنوب مشرقی اور مشرقی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کا ایک بڑا گروپ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں یہ پہلی رپورٹ ہے جس میں طالبان کی اندرونی سیاست، ان کی مالی معاونت، القاعدہ، داعش اور دیگر عسکریت پسند جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ TTP پاکستان کے خلاف طویل مدت مہم پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت کے صدر نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے روزنامہ جنگ آن لائن کے مطابق صہیونی حکومت کے صدر نے عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان سے دو وفود نے ملاقات کی ہے، جن میں امریکہ میں مقیم دو پاکستانی بھی شامل تھے۔ صہیونی حکومت کے صدر نے کہا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات خوش آئند رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے بعض ذرائع ابلاغ نے پاکستان کے کچھ لوگوں کے دورے اسرائیل کی خبر دی تھی۔ رپورٹوں کے مطابق اس دورے کا اہتمام صہیونی حکومت کے حامی شارہ کا گروپ نے کیا تھا، جو صہیونی حکومت اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان روابط کے لیے کام کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد میں بعض صحافی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی حکام نے وفد کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج مسجد الاقصیٰ پر دھاوا بول کر فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصیٰ میں تعینات غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اس مقدس مقام سے صہیونی آباد کاروں کو گزرنے کا موقع دیا اور اس سلسلے میں مدد کی، تاکہ یہ صہیونی آباد کار مسجد الاقصیٰ میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مصلح قبلہ کے دروازوں کو زنجیروں سے بند کر دیا اور وہاں موجود فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کی سریع الحرکت فورس بھی مسجد الاقصیٰ کے صحن میں تعینات ہو گئی، جس نے صحن کے دروازوں کو زنجیروں سے بند کر دیا تاکہ فلسطینیوں کا محاصرہ کیا جا سکے اور دیگر فلسطینیوں کو اندر داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب خطیب مسجد الاقصیٰ نے قبلہ اول میں فلسطینیوں کے اجتماع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر صہیونی آباد کاروں نے آج رقص پرچم کے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف اس سلسلے میں فلسطینی تحریکوں نے سخت انتباہ دیا ہے۔ اس صورتحال میں صہیونیوں کے رقص پرچم پروگرام سے صورتحال دھماکہ خیز بن سکتی ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے رد عمل کے خوف سے غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی تنظیموں نے بیت المقدس میں پرچم ریلی جیسے اشتعال انگیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راکٹ فائر کیے تو غزہ پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج صبح غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ آج رات دیر گئے تک جاری رکھا جائے گا۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ غزہ پر حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے سعودی اتحاد کو جنگ بندی کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کی اعلی سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشاط نے دفاعی امور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جلال روشان، وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی، بری فوج کے سربراہ جنرل محمد عبد الکریم الغماری کے ساتھ ملاقات کی۔ مہدی المشاط کا کہنا تھا کہ اگر جارح ممالک نے اقوام متحدہ کی اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا تو ہماری مسلح افواج اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے دارالحکومت سنا اور دیگر شہروں میں جاسوسی پروازیں انجام دینا جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے سعودی اتحاد پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کرے اور خاص طور سے یمنی عوام کو درپیش انسانی مسائل اور اقتصادی مشکلات کے حل کے حوالے سے جنگ بندی کی شقوں کی پاسداری کی جائے۔ یمن میں 2 اپریل سے جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا، لیکن سعودی اتحاد کی جانب سے اس کی بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجیوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 123 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کے بایولوجیکل تجربات کی دستاویزات کو جلد ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے اسلحہ کنٹرول اور اس کے پھیلاؤ پر پابندی کے محکمے کے سربراہ ولادیمیر پریماکوف نے کہا ہے کہ روس عنقریب سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین میں امریکی بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربات کی دستاویزات پیش کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے امریکی کانگریس میں کہا تھا کہ یوکرین میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کی جانب سے بعض بایولوجیکل اور کیمیاوی تجربات اور تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں روسی فوج کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی روس نے اعلان کر دیا تھا کہ یوکرین میں 30 سے زیادہ بایولوجیکل تحقیقاتی مراکز میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون سرگرم عمل ہے۔ واضح رہے کہ سابق سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ نے یوکرین، جارجیا، ازبکستان، جمہوریہ آذربائیجان اور قزاقستان میں بایولوجیکل تحقیقاتی مراکز قائم کیے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت نے خبردار کیا ہے کہ جنگ یوکرین کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں افراد کو بھوک اور قحط سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت فاؤ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ماؤ ریٹزو مارٹینا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد کو دنیا میں بھوکمری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فاؤ کے تخمینے کے مطابق سن 2021 میں دنیا کے 53 ملکوں کو غذائی قلت کا سامنا رہا ہے اور تقریباً 20 کروڑ لوگ بھوک سے دوچار ہیں۔ مارٹینا نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ دنیا بھر میں غذائی اشیاء کی قلت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے اور امکان ہے کہ بھکمری سے دو چار افراد کی تعداد میں مزید 1.8 کروڑ کا اضافہ ہو جائے گا۔ نابیناؤں کے گرینڈ پری مقابلوں میں ایرانی جوڈوکار میسم بنی تبا نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے نابینا پہلوان بنی تبا 2 روز آرام کے بعد دوسرے مقابلے میں ہندوستانی رقیب کے مقابلے میں اترے اور فتح حاصل کی۔ تیسرے مقابلے میں وہ قزاقستانی حریف کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے۔ میسم بنی تبا نے گرینڈ پری کے فائنل میں ترک پہلوان کو ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ جوڈو کے گرینڈ پری عالمی مقابلے 28 مئی سے قزاقستان میں شروع ہوئے ہیں اور 30 مئی تک جاری رہیں گے۔ ان مقابلوں میں 9 ایرانی نابینا اور کم روشنی والے ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، ہندوستان میں حالیہ کچھ عرصے سے انتہا پسندانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا زیادہ تر شکار اس ملک کے مسلمان رہے ہیں۔ اس تناظر میں جب ہم نے ہندوستان کی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترمہ عارفہ خانم شیروانی سے جب ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، یہ ایک لمحہ سکریہ ہے، یہ نہ صرف کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ جو ہندوستان کی جمہوریت ہے اس کے مستقبل کے لیے بھی یہ بہت ہی فٹ۔ اسی طریقے سے اگر ملک کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے اگر اس کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، تو پھر آگے ملک میں کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص کر دو طبقوں کے بیچ جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کو لے کر بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کا، انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو طبقہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے کہ ایک طرح کا پروٹیکشن ملا ہوا ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ایک سپورٹ بیس اور اس کے ایکو سسٹم کا ہی حصہ ہے۔ تو اگر حکومت میں کچھ لوگ ان سے نااتفاقی کرتے ہیں تب بھی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ ان کے سپورٹ بیس کا ایک حصہ ہے جو رولنگ پارٹی ہے اس کا۔ تو یہ فکر کی بات ہے کہ کس طرح سے جو بھی لوگ ہندوستان کا ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیوچر دیکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے حالات یہ بہت ہی انپریسیڈینٹڈ ہے۔ یہ پہلے ہم نے اس طرح کے کبھی حالات نہیں دیکھے، لیکن 2019 کے بعد اور خاص کر پچھلے قریب دو مہینے کے دوران یا میں کہوں گی یو پی الیکشنز کے نتیجوں کے بعد جس طرح سے پورا یہ ایک افغان آیا ہے, یہ اینٹی مسلم وائلنس, اینٹی مسلم ہیٹریڈ ہر طرف سے, ہر نئے نئے ایشوز بنائے جا رہے ہیں, جوڈیشری کو بھی وہاں بھی پیٹیشنز ڈالی جا رہی ہیں, جو بڑے مدعے ہیں انہیں اکھاڑا جا رہا ہے, یہ سب بہت فکر کی بات ہے. اور ظاہر ہے ایک ہندوستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں خود بھی پریشان ہوں, اور میرا اندازہ یہ بھی ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے, کیونکہ میں لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں, میرے کام کا حصہ بھی ہے یہ, کہ وہ لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک. کیا واقعی یہ مانا جائے کہ جو 140 کروڑ لوگ ہیں ملک کے وہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں, یا ان کی ایک طرح سے یہ خاموشی کیا ان کو رضامندی مانی جائے, یا یہ مان لیتے ہیں کہ یہ 100 کروڑ جو ہندو آبادی ہے, کیا جو ہندو مذہب کے نام پہ جو وائلنس اور نفرت پھیلایا جا رہا ہے, کیا وہ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں, میں اپنے پروگرام میں بھی یہ بات سوال اٹھا چکی ہوں اور اس کو ایک طرح سے اپیل بھی کر چکی ہوں کہ اگر وہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تو یہ صحیح وقت ہے, بلکہ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ سب کچھ نیست نابود ہو جائے اور تباہ ہو جائے, اس سے پہلے جو سائلنٹ میجورٹی جسے کہا جاتا ہے کہ جو امن پسند سائلنٹ میجورٹی ہے, اس کو بولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہب کے نام پہ آپ نہیں کیجئے, ہماری جو مذہبی بلیفس ہیں ان کے نام پہ آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جو ہے تمام طرح کا جو تشدد ہے, یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ نفرت ہے, یہ صرف ایک طبقے پر آ کر نہیں رکے گی, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے جس میں کہ ایک وشفل تھنکنگ یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ سب لوگ کہیں چلے جائیں گے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. مطلب آپ اتنی بڑی آبادی کو 20 کروڑ لوگوں کو آپ سمندر میں نہیں پھینک دیں گے ایک دم, تو رہنا تو ساتھ نہیں. اب اس کی شرطیں طے کرنے کی, ایسا لگتا ہے کہ 1947 کے بعد اب دوبارہ ایک طرح سے ان شرطوں کو, ان کنڈیشنز کو ری ڈرا کیا جا رہا ہے, کہ جو 1947 میں ہم نے طے کیا تھا آزادی کے وقت, کیا نئے سرے سے 75 سال بعد دوبارہ دیکھا جائے گا کہ جو شہری ہیں ان کی آزادیاں, ان کے حقوق کیا ہوں گے, کیا انڈین کانسٹیٹیوشن اس ملک میں کام کرے گا, یا کچھ یہ ایک طبقہ جو انتہا پسندی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس پر حکومت کی خاموشی ہے اور جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کی خاموشی ہے, کیا اس کو اسی طریقے سے طاقت ملتی رہے گی اور اس کے حوصلے بلند ہوتے رہیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر اس انسان کو جو کہ ہندوستان کے مستقبل میں جس کا سٹیک ہے, جو جس کی دلچسپی ہے, وہ اس بات کو اٹھائے کہ یہ پیسفل جو ہندو کمیونٹی ہے اس کو بولنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے الگ الگ جو پلر, جو کھمبے ہیں, ان کو بھی اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھانی چاہیے, جس میں میڈیا اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں, وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ وہ جو نفرت اور تشدد اور انتہا پسندی جو پھیلا رہے ہیں دن رات مسلمانوں کے خلاف, ٹائم ٹائم ٹیلی ویژن نیوز سے جو آوازیں نکل رہی ہیں, وہ صرف ان کی زندگیوں کو اور بدتر بنا رہے ہیں, ان کو زیادہ غیر محفوظ بنا رہے ہیں. ان کے اوپر بھی ایک طرح سے سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. 1947 میں ہمارے پاس ایک موقع تھا, ہم ایک نئے آزاد ہوئے ملک تھے کہ ہم کیا بننا چاہتے تھے. ہم نے تب مل جل کر یہ طے کیا کہ ہم کسی ایک مذہب کے ملک نہیں بننا چاہتے تھے, اس کے نام پر نہیں بسنا چاہتے تھے, بننا نہیں چاہتے تھے. ایک ایسا ملک تھا جو غریب تھا, غلامی, کئی سو سال کی غلامی سے باہر نکلا تھا, اور ہم نے سوچا تھا کہ ہندو مسلمان سب ہاتھ ملا کر, ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو ایک ایسے مقام تک پہنچائیں گے جہاں سب کو برابر کی آزادی ہوگی, برابر کے حقوق ہوں گے اور برابر کے مواقع بھی. تو میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں تمام لوگوں کو کہ جو جس ہندوستان کا جو خواب انہیں دکھایا جا رہا ہے, وہ اس ہندوستانی جو بلیف ہے, جو ہمارا جو ایک کلچر اور سویلائزیشن ہے, کیونکہ یہ دیکھیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری ہسٹری کو بھی ایک طرفہ بنانے, پڑھانے, بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ زیادہ تر کیونکہ ہسٹری میں کچھ بھی بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا وہ ایک نوانس اپروچ ہونی چاہیے, اس میں بیچ میں جو گرے ایریا ہے. کچھ چیزیں ہسٹری میں ایسی ہوتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں, جن کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم انسپریشن لیتے ہیں اور فیوچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیکن خاص کر جو انسٹیٹیوشنل میموری پہ جو حملہ ہے اور ہسٹری کو جو ایک ویپنائز کیا جا رہا ہے اور جو ہیومنائز کیا جا رہا ہے, اس کے خطرات بہت بڑے ہوں گے. یہ خطرات اس ملک کے ایک طرح سے جو اسٹیبلٹی ہے, یعنی کسی نہ کسی فارم میں تو ظاہر ہے ملک رہے گا ہی, لیکن جو ہمارے نیشن بلڈرز تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا, کم سے کم ان کے خوابوں کا ملک تو یہ نہیں ہے. تو میرا ایک میسج یہی ہوگا کہ میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگست کے مہینے میں 1947 میں, اس سے پہلے جب آزادی کی لڑائی ہم سب نے ساتھ لڑی اور ایک بار نیا ملک ہمارا بنا, پھر ہم نے پھر کس طرح کی قسمیں کھائیں, انہیں قسموں کو ہم یاد کریں کہ ہم کس طرح کا ملک بننا چاہتے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ایک مٹھی بھر لوگوں کے یا ان کی جو ایک منصوبے ہیں ان کے لیے یا تو خاموش ہو کر یا پھر ان کا ساتھ دے کر ہم ایسا ملک بنائیں جس پہ شاید ہمیں بعد میں شرمندگی ہو.
سامعین، یہ تھیں ہندوستان کی ممتاز صحافی و تجزیہ نگار محترمہ عارفہ خانم شیروانی جو گفتگو کر رہی تھیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 خرداد، 27 شوال اور 29 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے 4 صدی ہجری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے. ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا. وہ شروع میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کر لیا. اس کے بعد صرف واعظ و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں شعر کہے. قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا. انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا. سن 394 ہجری قمری میں کسائی مروزی کا انتقال ہو گیا۔ ستائیس شوال سن 381 ہجری قمری کو ایران کے مشہور فلسفی اور دانشور ابوالحسن عامری نیشاپوری کا ایران کے صوبہ خراسان میں انتقال ہو گیا۔ عامری نیشاپوری کا دور فارابی کے بعد اور ابن سینا سے پہلے کا تھا۔ ابو علی مسکوے جو ابن سینا کے معاصر فلسفی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تجارب الامم میں عامری کے اخلاقی نکات شامل کیے ہیں۔ فرانس کے مشہور فلسفی ہنری کاربن نے بھی ابوالحسن عامری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں فارابی کے بعد کی اور ابن سینا سے پہلے کی ایک اہم شخصیت بتایا ہے۔ ابوالحسن عامری نے جو ایک صاحب نظر فلسفی تھے، فلسفے میں اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اخلاق اور دینیات میں بھی آپ محقق شمار کیے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر بھی آپ کی اہم کتابیں ہیں۔ ابوالحسن عامری نے دین اور فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عقل کبھی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ انتیس مئی سن 1453 عیسوی کو مشرقی روم کے دارالسلطنت اور اہم ساحلی شہر قسطنطنیہ پر عثمانی شہنشاہ سلطان محمد فاتح کی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ شہر سن 330 عیسوی میں روم کے فرما روا کوسٹنٹائن کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ شہر کا نام اس کے نام پر کوسٹنٹینوپول رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں جنگ سے منہدم ہونے والے مقامات کو اثر نو تعمیر کیا اور شہر میں ایک مسجد بنوائی جو مسجد سلطان محمد کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1930 میں قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا جو ترکی کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ انتیس مئی سن 1707 عیسوی کو صنعت کی تاریخ میں پہلی بار ایک گاڑی کو چلانے کے لیے بھاپ کی توانائی سے کام لیا گیا۔ اس گاڑی کو فرانسیسی صنعتکار اور ماہر طبیعیات ڈینس پاپن نے بنایا تھا۔ پاپن کی گاڑی پہلی گاڑی ہے جس میں بھاپ کی توانائی کا استعمال کیا گیا اور بعد کے دور میں اسی گاڑی کی بنیاد پر موٹر کار اور بھاپ سے چلنے والا بحری جہاز بھی بنایا گیا۔ آٹھ خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو معروف ایرانی عالم دین آیت اللہ میر سید علی فانی اصفہانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ابتدائی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محمد نجف آبادی اور آیت اللہ میر سید علی نجف آبادی جیسے جید علماء سے قصبہ فیض کیا اور اصفہان میں ہی وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں 30 سال تک فقہ، اصول، تفسیر، کلام اور اخلاق وغیرہ کی تدریس کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ ایران کے مقدس شہر قم واپس آ گئے اور اصول و فقہ کے درس خارج کا آغاز کیا۔ 29 مئی سن 1937 عیسوی کو اسپین کی خانہ جنگی کے دوران جمہوریت پسندوں کے تیاروں نے جو بادشاہت کے حامیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے جرمنی کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں جرمن فوج کے بحری جنگی جہازوں نے اسپین کے جنوب میں المیریا بندرگاہ میں جمہوریت پسندوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ اسپین کے جمہوریت پسندوں کا یہ اقدام نازی جرمنی کے لیے ایک بہانہ بن گیا، اور پھر اس نے اسپین کے شاہی نظام کی بھرپور مالی اور فوجی مدد کی۔ بالآخر مارچ سن 1939 میں شاہی نظام کے حامیوں نے جنرل فرانکو کی قیادت میں جمہوریت پسندوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انتیس مئی سن 1953 عیسوی کو نیوزی لینڈ کے ایڈمنڈ پرسیول ہلیری اور نیپال کے تیزنگ نارگے نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو پہلی مرتبہ سر کیا۔ اس چوٹی کی بلندی 8,848 میٹر ہے اور یہ نیپال میں سلسلہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ 29 مئی سن 1953 کے بعد اب تک سینکڑوں افراد اس چوٹی کو سر کر چکے ہیں۔ جاپان کی جنکو تابئی دنیا کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے دنیا کی اس بلند ترین چوٹی کو سر کیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ناہید انوری، اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح اور سلامت و خوش ہوں انشاءاللہ۔
جی ہاں، بالکل۔ میرے خیال سے بہن ناہید انوری، آج کچھ خاص چیز آپ لے کر پروگرام میں آئی ہیں۔
اچھا، آپ کو ہی پتا چل گیا؟
جی بالکل۔ اور ہم سے پہلے ہمارے سامعین نے اس حوالے سے جو ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیغامات ارسال کیے ہیں، اور ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمیں پیغامات بھی ارسال کیے ہیں، اور خط بھی لکھے ہیں، اور آڈیو پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ 43 سال کا جو سفر ہے، واقعا جو ہے وہ ریڈیو تہران کے لیے ایک نہایت ہی خوش آئند تھا، اور جس نے دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں سامعین کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور آج ریڈیو تہران جو ہے ایک حق کی آواز، خاص طور پر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی خبریں، اور اسی طریقے سے دینی معلوماتی پروگرام نشر کرنے کے حوالے سے خاص مقام کا حامل ہے۔ ہم بھی یہاں پر ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہاں، اور یہ مبارکباد کے اصل حقدار جو ہیں ہمارے سامعین ہیں
حسین صاحب.
اس وجہ سے کہ اگر ان 45 سالوں میں ہمارے اگر سامعین نے ہمارے پروگرام نہ سنے ہوتے اور پسند نہ کیے ہوتے تو شاید یہ اتنی جو لمبی اور طولانی جو راہ تھی, کٹھن راہیں اور یہ سارے راستے جو نشیب و فراز تھے, یہ ان چیزوں کا ہم شاید عبور نہ کر پاتے.
بالکل,
لیکن یہ انہیں کی محبت تو زیادہ نوازی ہے جو آج ہم اس مقام پر ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جب سامعین لکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ریڈیو سنتے ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں, اب کچھ ریڈیو کا رنگ کچھ سالوں سے تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تعلق جو ریڈیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ قابل ستائش ہے. اور بہت سی جگہوں پر ریڈیو کا نام اب آہستہ آہستہ ختم ہونے کے حوالے سے خبریں آتی ہیں, لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ریڈیو کبھی پرانا نہیں ہوگا, بلکہ ریڈیو جو ہے وہ مستقبل ہے اور یقینی طور پر سامعین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جب تک سانسیں ہیں تو ریڈیو بھی ہے, اور ریڈیو کی دنیا ایک عجیب جو ہے وہ دنیا ہے, اور یہ دور دراز علاقوں میں بھی جو ہے وہ اپنی آواز کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں افغانستان گیا اور جو ہے وہاں پر جو ہے ایک ایسے مقام پر تھا جہاں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا, اور پہاڑوں کے درمیان ہم گزر رہے تھے, تو ایک مرتبہ میں نے جو ہے وہاں پہ اذان کی آواز سنی.
اچھا,
تو میں نے کہا کہ بھائی یہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور یہ اذان کی آواز ایک دم کہاں سے جو ہے وہ آ گئی. تو تھوڑی دور جا کر متوجہ ہوئے تو ایک چھوٹے سے مقام پر ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ ریڈیو لگائے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے ریڈیو سے جو آواز اذان کی بلند ہو رہی تھی پہاڑوں کی گونج میں, ایک دو تین, یعنی کہ پہاڑوں کے درمیان ریڈیو کی آواز اور اذان کی گونج, کہتے ہیں کہ اتنا سرور, اتنا مجھے
دل
نشین آواز تھی کہ میں بہت متاثر ہوا. بہرحال ریڈیو کا یہ اپنا کرشمہ ہے, اور ہمیشہ ریڈیو جو ہے وہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ ریڈیو باقی رہے گا. جی, اب آپ کیا لے کے آئی ہیں یہ بتائیے.
میں تو وہی ہمیشہ کی طرح, ہمارے سامعین نے اتنے محبت سے ہمیں کچھ آڈیو پیغام بھیجوائے ہیں, کچھ لیٹرز بھیجوائے ہیں, تو آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول ہم انہیں یہاں شامل کر رہے ہیں. تو یہاں پر حسین تخوی صاحب ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے چیئرمین محترم جناب چودھری فہیم نور صاحب نے آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے, تو آئیے مل کر سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری فہیم نور, سربراہ عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان, ننکانہ صاحب. ریڈیو تہران اردو سروس کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے آتمال دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے اور عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان کی طرف سے تمام سامعین, بالخصوص ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام سٹاف کو ریڈیو تہران اردو سروس کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ایران امت مسلمہ کا وہ چراغ ہے جس کی علم ادب کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. ایران اور پاکستان دو مسلمان مسائل ممالکوں کے درمیان قدیم مذہبی, تحریکی, لسانی, علمی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں. پاکستان اور ایران ایک ایسے مضبوط رشتے میں باندھے ہوئے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اسلامی انقلاب نے ایرانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا. آئی آر آئی بی کے جدید دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی کہ اسلامی حکام کی حفاظت کے لیے ایک بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے. تمام پروگراموں میں تربیتی پہلو کو غیر معمولی طور پر سامنے رکھا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی آر آئی بی کے پروگرام نہ صرف ایران میں بلکہ عالمی سطح پر بھی مقبولیت رکھتے ہیں. عالمی لسنر متحدہ تنظیم اور پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی ریڈیو تہران کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے ننکانہ صاحب میں منائی گئی. اس رنگا رنگ تقریب میں WUL کے پلیٹ فارم سے منائی جانے والی یہ سالگرہ پاکستان بھر سے سامعین کو دعوت دی گئی, اور شدید گرمی میں وہ ننکانہ صاحب تشریف لائے جس میں صدر ریڈیو لسنرز کلب کے صدر جناب عبدالغفور کیسر صاحب, بلوچ لسنرز کلب کے صدر جناب غلام سرور بلوچ صاحب, اور ساگر چوان لسنرز کلب کے صدر ساگر چوان صاحب, محمد اکرم سیال صاحب, اور اٹک سے عبدالحمید مجرو صاحب, شکپورہ سے لیاقت علی اوان صاحب, سائیوال سے حیدر سید صاحب اور دیگر دوستوں نے بھرپور اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سراہا اور بعض دوستوں نے ریڈیو تہران کو تجویزیں اور مشوروں سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر ہمارے دل عزیز ساتھی، ہمارے بھائی جن کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، ریڈیو تہران کے ڈائریکٹر جناب ساجد رضوی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ تمام ساتھیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور امن، دوستی اور بھائی چارے کو سفر کو لے کر آگے چلنے کا عہد کیا، نفرت کو ختم اور محبتوں کو فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ عالمی لسم متحدہ تنظیم و پاکستان اپنا امن دوستی کا سفر اسی طرح جاری اور ساری رکھے گی۔ ریڈیو کی ترقی کے لیے، امن دوستی کی آواز کو مؤثر طریقے سے پھیلانے کے لیے سب دوستوں نے مل جل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں امن دوستی کے اس بندر میں ہمیشہ باندھے رکھے۔ اللہ تعالی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، امن کا ساتھ دو۔ ریڈیو تہران زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
جی جناب چودھری فہیم نور صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا اور اتنا جو ہے معلوماتی آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے ریڈیو تہران کی 43rd سالگرہ کی مناسبت سے ایک پروگرام ارینج کیا، کیک کاٹا، اس کی تصویر بھی جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی، کتنا پیارے جو ہے انداز سے انہوں نے دوست وہاں پر جمع ہوئے اور ریڈیو تہران کی 43rd سال، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی سالگرہ کے موقع پر، یعنی 26 مئی کے جو کہ ریڈیو تہران کی سالگرہ کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے وہ ارینج کریں، اور اس سال بھی انہوں نے نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام ارینج کیا۔ خود ریڈیو سے ان کی محبت، ریڈیو سے ان کا پیار وہ قابل ستائش ہے، اور ہمیشہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان کی جو تنظیم ہے وہ ریڈیو کے حوالے سے سرگرم عمل رہتی ہے، اور ایک طریقے سے جو ایک مفید رقابت ہے لسنرز کے درمیان، ایک جو ہے ایک آگے بڑھنے کی ایک جدوجہد جو ہے وہ واقعی ایک انگیزہ پیدا کرتی ہے، ایک حوصلہ پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک مفید ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، اور بہت اچھا ہے۔ ادھر ادھر انسان جائے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک ایسا ثقافتی کام انجام دے کہ جو باقی رہنے والا ہو،
خود کے لیے بھی مفید ہو اور جو اطرافیان میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔
جی بالکل ہے، اور ہم یہاں پر جناب چودھری فہیم نور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اور پیارا آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہرحال پہلے تو بڑی پابندی کے ساتھ پیغام وغیرہ ارسال کیا کرتے تھے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا، کچھ تھوڑا سا وقفہ پیغامات میں جو ہے وہ آگے آئے، اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ریڈیو تہران کے لیے آڈیو پیغام ارسال کرتے رہا کریں۔ ویسے ہم بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا پیارا اور خوبصورت آڈیو پیغام آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، میری طرف سے بھی آپ بھی شکریہ قبول کیجئے چودھری فہیم نور صاحب کہ آپ نے اتنی محبت سے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا اور ہمیں پیش کیا۔ چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب کے صدر محترم حاجی لیاقت علی ایوان صاحب نے، لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی 43rd سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا اور ریڈیو تہران اور زاہدان کا پرانا ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے ریڈیو تہران کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں۔ ارے واہ، ماشاء اللہ۔
جی بالکل۔
اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کو متعارف کروانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا۔ ریڈیو تہران اپنی روایتی نشریات کی بنا پر دنیا بھر میں معروف ہے، اور سامعین ریڈیو تہران کی نشریات کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، ریڈیو تہران کے سامعین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ریڈیو تہران نے ان 4 دہائیوں میں اپنی نشریات کے معیار کو برقرار رکھا ہے، اور ہمیشہ ریڈیو تہران نیکی کی دعوت دیتا ہے اور دنیا میں حق و انصاف کے پرچم کو اونچا کیے رکھتا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا بھر میں محروموں کی آواز بنا ہوا ہے، ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام قابل تعریف ہیں، ہم دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران کی نشریات کا اپنا ہی ایک خاص انداز ہے جو قابل تعریف ہے۔ ریڈیو تہران کا عملہ بھی نہایت تندہی سے پروگرام تیار کرتا ہے۔ ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو میرا خلوص بھرا سلام. اس موقع پر برادر عزیز مرحوم سید ساجد رضوی صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے سامعین سے محبت کی ہے, اور تہران کے دورے پر انہوں نے جس محبت سے ہماری مہمان نوازی کی تھی, ہم کبھی بھی اس نوازی کو, مہمان نوازی جو انہوں نے ہماری لکھی تھی, واقعی میں کبھی فراموش نہیں کریں گے.
جی جناب لیاقت علی ایوان صاحب, الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ آپ بھی ریڈیو تہران کے چلتے پھرتے سفیر ہیں, اور اسی طریقے سے ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں آپ کا ایک اپنا کردار ہے. باجی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لیاقت علی ایوان صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختلف شہروں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے, جہاں جاتے ہیں وہاں پر سامعین دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ یہ سامعین سے خط بھی لکھوا لیتے ہیں.
ارے واہ.
کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے خط لکھ دیں, میں اس خط کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے روانہ کر دوں گا ریڈیو تہران کے لیے. اور کبھی کبھی پانچ پانچ چھ چھ خط بھی جو ہے یہ وہ ایک ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ارسال کر دیتے ہیں, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہایت محبت کے ساتھ جو ہے یہ کام انجام دے رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور جو ہے ایک طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ بالکل اپنا بن کر ریڈیو تہران کے لیے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں. حتیٰ کہ پچھلے دنوں جو ہے ان کا ایک آڈیو پیغام مجھے ملا تھا جس میں انہوں نے ریڈیو تہران کے مختلف پروگراموں کے ساتھ ساتھ بزم دوستاں کا بھی ذکر کیا اور جو ہے آپ کی بھی تعریف کی, اور یہ بھی کہا کہ جو ہے آپ خطوط جو ہے وہ کم پروگرام میں شامل کرتے ہیں,
اور
زیادہ شامل کیا کریں خطوط کو.
تو خیر وہ تو پروگرام کے ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری یہ کہ جیسا کہ اب خود جناب لیاقت علی ایوان صاحب کا یہ ایک تفصیلی خط تھا, اگر ہم اس کو کہیں سے بھی چھوٹا کرتے تو میرے خیال سے ایک حق تلفی تھی. محنت کے ساتھ کوئی خط لکھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے خط کو پروگرام میں شامل کیا جائے. تو لہٰذا برادر عزیز حاجی لیاقت علی ایوان صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ درست ہے کہ تین یا چار خطوط کو, آڈیو پیغامات کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامعین کی جو محنت ہے اس کو پورے انداز سے جو ہے وہ منتقل کیا جائے سامعین تک. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں یہ محبت بھرا خط ارسال کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کی تعریف کی, ریڈیو زاہدان کا بھی ذکر کیا, اور آپ کی جو محبتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ریڈیو تہران کے عملے اور خاص طور پر برادر عزیز مرحوم سید ساجد رضوی صاحب کا بھی ذکر کیا. خداوند متعال ان کے درجات میں اضافہ فرمائے, اور ہم ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک گلدستہ تھے شخصیت میں اپنی, ایک پھول تھے اپنی شخصیت میں, اور ہمیشہ ان کی خوشبو کا احساس ہم کرتے ہیں, اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے درجات کو روز بروز جو ہے بلند سے بلند تر عطا فرمائے. ان کے درجات کو ہر روز بلند سے بلند تر عطا فرمائے.
الہی آمین.
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں, بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک اور خط کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد ادریس صاحب نے یہ خط لکھا ہے. انہوں نے بھی ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو مبارکباد پیش کی ہے.
ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ویسے باجی آج تو جو ہے پیغامات اور خط جو ہے وہ سارے مبارکباد کے ہی چل رہے ہیں, تو یہ جو پروگرام جو ہے میرے خیال سے جو ہے یہ خصوصی پروگرام چل رہا ہے بزم دوستاں کا, اور ہم بھی تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جو 26 مئی تھی, اور اسی مناسبت سے سامعین ہمیں پیغامات بھی ارسال کر رہے ہیں.
جی ہاں, 26 مئی کو میں یہاں بتاتی چلوں اپنے سامعین کے لیے کہ ریڈیو کی سالگرہ تھی, اور 1 مئی کو ہمارے ٹی وی کی سالگرہ تھی. جی ہاں, تو انہوں نے آگے چل کر لکھا ہے کہ عرصے دراز سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران ایک معروف ریڈیو اسٹیشن ہے, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ریڈیو سنتی ہے. ریڈیو تہران کے پروگرام قابل تعریف ہیں۔ ریڈیو تہران کی جانب سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کی تو کیا ہی بات ہے۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم و سفر اور ربیع الاول میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام نہایت معلوماتی اور قابل تعریف ہوتے ہیں۔
جی جناب، محمد ادریس صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والے بہت سے سامعین ہیں اور وہ بھی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ بھی ان کو ہمارا خصوصی سلام جو ہے وہ عرض کیجیے گا، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر پروگرام میں کرتے رہتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے، پروگراموں کی تعریف کرنے اور اسی طریقے سے ریڈیو سے جڑے رکھنے پر، ریڈیو سے جڑے رہنے پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہرحال سامعین ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں، اور محمد ادریس صاحب کا ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باجی اشارے تو ہو رہے ہیں لیکن آخر میں یہ خط ضرور جو ہے
ہمیں سے بھی ضرور پروگرام میں شامل کر، چاہے جتنے بھی اشارے ہمیں کیوں نہ ہو جائے باہر سے۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، جلدی سے میں یہ خط بھی پڑھ دوں کہ آپ اس کا جواب بھی دے دیں مختصر سا۔ یہ خط ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے محترم بلقیس فاطمہ صاحبہ نے، انہوں نے بھی ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے اور ریڈیو تہران کے پورے عملے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں، ریڈیو تہران کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، اتنے اچھے پروگرام ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، جبکہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ فراہم کرتے ہیں۔
جی محترمہ بلقیس فاطمہ صاحب بہت شکریہ۔ ویسے میں باجی تھوڑا سا ان سے گلہ ضرور کروں گا۔
ارے کیوں؟
کیوں اس لیے کہ پہلے حد عقل یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینے میں ایک چھوٹا سا پیغام اور جو ہے خط وغیرہ جو ہے وہ ارسال کرتی تھیں، لیکن یہ جو پیغام آیا ہے، جو خط آیا ہے، یہ تقریباً کافی عرصے بعد آیا ہے۔ بہرحال شاید ہو سکتا ہے
کوئی،
بالکل بہرحال ہم جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں آپ کی وجہ سے، لیکن خواہش یہ ہے کہ بہن بلقیس فاطمہ آپ پابندی کے ساتھ مختصری سے ہی لیکن رابطے میں رہیں، تاکہ آپ کے محبت بھرے خطوط کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر سکیں۔ ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور دیگر جو دوحہ قطر میں ہماری بہنیں ہیں جو مختلف مواقعوں پر ہم سے رابطے میں بھی رہتی ہیں، خط لکھتی ہیں، مختصر پیغام ارسال کرتی ہیں، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، آبنائے ہرمز میں امریکہ کو سبق سکھا دیا گیا، سپاہ پاسداران نے پاسا پلٹ دیا۔ روزنامہ شہروند، گندم کی جنگ، عالمی حالات اور سرگرمیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ جنگ گیہوں پر ہوگی۔ اور واشنگٹن پوسٹ، امریکہ طویل المسافت راکٹ سسٹم یوکرین کو دینے کی تیاری میں مصروف۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، چند سو میٹر کی گہرائی میں فوج کے ڈرونز کا انتہائی خفیہ ٹھکانہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، فوج کے کمانڈر ان چیف اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کی موجودگی میں 313 نام کی ڈرون چھاونی کا معائنہ کیا گیا۔ اس ڈرون شہر کی تصاویر پہلی بار منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اس مرکز میں مختلف قسم کے لڑاکا سرویلنس اور خودکش ڈرون طیاروں سمیت ایران میں تیار شدہ میزائل، بم اور الیکٹرانک وارفیئر کی بیٹریوں سے لیس ہے۔ اس فوجی مرکز کو سرحدی علاقوں کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر ڈیزائن کیا گیا اور اس کو توسیع دی گئی۔ اس اسٹریٹجک مرکز میں 100 سے زیادہ کمان 22، کمان 12، ابابیل 5، مہاجر 6، فتروس اور کرار ڈرون طیارے موجود ہیں۔ اس جگہ پر موجود میزائلوں کا محض ایک ماڈل حیدر نام کا ایک میزائل ہے جس کی حال ہی میں رونمائی ہوئی تھی۔ اس موقع پر جنرل باقری نے زور دے کر کہا کہ یہ جو دکھایا گیا ہے یہ محض پوری طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیر زمین دفاعی شہر پہاڑوں کے نیچے ہے اور ان ہتھیاروں کا ٹارگیٹ بھی طے ہو چکا ہے اور ہمارے دشمن ہماری صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ رائل یوم، ایران نے اپنے ٹینکر پر قبضے کا جواب اتنی تیزی سے کیوں دیا؟ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈو دستے نے جمعے کی شام کو ایران کے بحری حدود کے قریب یونانی آئل ٹینکروں کو ضبط کر لیا۔ یہ اقدام یونان کی جانب سے ایرانی آئل ٹینکر پر غیر قانونی قبضے کے جواب میں کیا گیا۔ ایران نے اپنے اس اقدام سے یونان، امریکہ اور یورپی یونین ارکان کو یہ پیغام بھیج دیا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا فوری طور پر جواب دیا جائے گا، چاہے یہ جارحیت ایران کے اطراف میں ہو یا کہ دور دراز کے علاقے میں اس کے مفادات پر آنچائے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے خبردار بھی کر دیا کہ 17 دوسرے یونانی ٹینکر علاقے میں موجود ہیں جو خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تہران اس سے قبل بھی اپنی بحری، بری اور فضائی حدود اور عالمی مفادات پر ہر قسم کی دراندازی کا سختی سے جواب دے چکا ہے اور اسی لیے تعجب یونان پر ہو رہا ہے کہ انہیں ایران کے رد عمل کا کس طرح سے اندازہ نہیں تھا۔ سن 2019 میں ایران نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے 2 برطانوی آئل ڈالر کھائے بیٹھے جنوبی کوریا کو انتباہ دیتے ہوئے ان کے آئل ٹینکر کو ضبط کیا تھا اور 20 کلومیٹر کی اونچائی پر ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی گلوبل ہاک ترقی یافتہ ڈرون طیارے کو مار گرایا تھا۔ سید حسن نصر اللہ نے یوم القدس کے موقع پر کہا تھا کہ اب اسٹریٹجک صبر کا دور ختم ہو چکا ہے اور ایران جارحیت کا جواب فوری طور پر دے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، ہماری خاموشی کمزوری نہیں، ضرورت پڑنے پر دار و رسن کو بھی کریں گے آباد، نفرت کے پجاریوں کو مولانا محمود مدنی کا انتباہ۔ دا ہندو، ہندوستان کو کوئلے کی وسیع قلت کا سامنا، بجلی کٹنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور روزنامہ نوائے وقت، سپریم کورٹ سے ادب سے کہنا چاہتی ہوں اس فتنے سے دور رہیں، مریم نواز کا جلسے سے خطاب۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ راشٹریہ سہارا، کیا تاریخ پھر سے مٹے گی یا بنے گی؟ مضمون نگار ڈاکٹر ادت راج لکھتے ہیں کہ بابری مسجد تنازع کے حل کے بعد ایسا محسوس ہوا تھا کہ اب ترقی کی سیاست ہوگی، ملک کے لوگ بھی ہندو مسلم جھنجھٹ سے تھک گئے تھے، اسی وجہ سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اسے تسلیم کر لیا گیا اور کوئی تبصرہ نہیں ہوا۔ مسلم فریق نے خاموشی اختیار کر لی اور سوچا کہ فساد سے نکل جانا ہی مناسب ہوگا۔ جنہیں پولرائزیشن کا فائدہ حاصل ہو گیا وہ کہاں رکنے والے تھے؟ کبھی گائے تو کبھی روہنگیا مسلمان تو کبھی سی اے اے این آر سی، اس طرح سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوتا گیا۔ امید تھی کہ ملک کے عوام آگے منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ جنہوں نے ترقی، ہم آہنگی اور امن کی بات کی ان کو ہی ملک کا غدار کہنے لگے۔ عام ہندو خاموش رہا، مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، کہاں اور کب رکے گا کچھ کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ 1991 میں عبادت گاہوں کا ایکٹ لایا گیا جس میں التزام تھا کہ 1947 سے پہلے تعمیر کردہ عبادت گاہوں کو کسی دوسرے مذہب کے عبادت گاہوں میں
تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسے معاملات میں جوں کہ توں کیفیت برقرار رہے گی، اب نہیں بیدار ہوئے تو آگے مواقع بھی نہیں ملیں گے، بہت ہی بربادی، اب بس کرو، نہ تاریخ مٹے گی اور نہ بنے گی، لیکن انسانیت تباہ ہوتی رہے گی۔ اور سامعین، ایرنا نیوز کسی بھی خطرے کو چھوٹا نہیں سمجھتے، ڈرونز کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ چیف آف اسٹاف جنرل باقری، تسنیم نیوز تمام آپشن میز پر اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ اور سہنیوں کے ہاتھوں 14 سالہ فلسطینی بچے کے قتل کے بعد یورپی یونین کا پرانا رد عمل حیرت زدہ ہیں۔ فلسطین الیوم، غاصب سہنی فوج نے مقبوضہ سرزمینوں کے اندر آئرن ڈوم نصب کر دیا۔ بلومبرگ، عالمی معیشت کی صورتحال، برآمدات میں کمی سے غذائی تحفظ کی صورتحال بدتر ہوگی۔ اور رویٹر، شنگھائی حالات معمول پر آ رہے ہیں، بیجنگ میں کووڈ محدودیتیں کم کر دی گئیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب ہمارے دوسری مجلس کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے، منارے نور۔ اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام منارے نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ کو بیان کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ تمام ادیان الہی اور غیر الہی ادیان موت کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر موت کے بعد زندگی اور حشر میں حساب و کتاب اور اعمال کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ دین مبین اسلام کی تعلیمات اور آیات قرآن کریم میں بھی متعدد مرتبہ موت اور قیامت کا ذکر ہوا ہے، اور آخرت میں حیات کے پہلوؤں اور موت کی گزرگاہ سے عبور کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ دین مبین اسلام کے بعض دیگر پہلوؤں سے موت کے تعلق سے عرائض پیش کریں، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے اس کو واضح کریں۔ سمیل، فارسی زبان میں لفظ موت عربی زبان کے کلمہ فوت کا معادل ہے۔ فوت کے معنی کسی شے سے طاقت و توانائی کا چھن جانا ہے۔ موت کا لفظ کبھی بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی روح کے لیے۔ جب موت کا لفظ بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن سے ہر قسم کی جنبش و حرکت ختم ہو چکی ہے، جبکہ اگر موت کو روح سے نسبت دیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ روح نے اپنے جسمانی وسیلے کو، جس میں وہ موجود تھی، اسے کھو دیا ہے۔ اور در حقیقت اس کے لیے موت درکار نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس لیے موت کا لفظ انسان کے لیے اس معنی میں ہے کہ بدن روح کے لیے ایک وسیلے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ قرآنی آیات اور روایات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ ہے کہ فرشتے تمام انسانوں کی جان یکساں نہیں لیتے، بلکہ بعض کی جان احترام اور آسانی کے ساتھ اور بعض دیگر کی سختی اور اذیت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آسان موت یا جان کا آسانی سے بدن سے قبض کر لینا خداوند عالم کا اپنے صالح اور مومن بندوں پر ایک لطف خاص ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کی موت ایک خوشبودار پھول سونگھنے کے مانند ہے، موت آتے ہی اس کے تمام رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سمن اسلام کے نقطہ نظر سے راہ خدا میں موت یعنی شہادت بہترین اور افتخار آمیز موت کی ایک قسم ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ قرآن کی نظر میں موت کے وقت تمام مادی حجابات انسان کی آنکھوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آدمی دوسری دنیا میں اپنی سرنوشت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خدا کے نیک اور صالح بندے موت کا استقبال کرتے ہیں، لیکن گنہگار افراد اپنے کاموں اور بد اعمالیوں سے سخت پشیمان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ توبہ کر لیں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ قرآنی آیات کی روح سے ان افراد کی توبہ اور پشیمانی قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آن پہنچے تو اس وقت کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح گنہگاروں کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جاتے اور اعمال صالح انجام دیتے، لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ خدا کریم قرآن میں نقل فرما رہا ہے کہ فرعون نے دریا میں غرق ہوتے وقت توبہ کی اور اظہار ایمان کیا، لیکن خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ سامعین، اسلامی تعلیمات کی روح سے ہر شے من جملہ تمام انسانوں کی جانوں کا حقیقی خالق و مالک خدا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے اختیار میں قرار دی گئی ہے وہ اس کے پاس ایک امانت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اسی سبب سے پیشوایان دین اور بزرگان دین اپنے عزیزوں کے مر جانے پر بے تاب و بے قرار نہیں ہوتے تھے، اور مصیبتوں کے مقابلے میں صابر و شاکر تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تعلیم دیتے اور ان کو حزن و مصیبت کے وقت میں صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعزیتی پیغام میں اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل سے، کہ جو اپنے فرزند کی موت کے غم میں بے قرار اور بے تاب تھے، فرمایا کہ مجھے تمہارے فرزند کے انتقال کے سبب، کہ جس کی موت کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، تمہاری بے تابی کی خبر پہنچی ہے۔ یقیناً تمہارا بیٹا خداوند عالم کی جانب سے ایک تحفہ اور امانت تمہارے پاس تھی، اس نے اس سے کچھ مدت تک تمہیں بہرہ مند کیا، اور ایک دن کہ جو اس امانت کو واپس لینے کا تھا، اس دن اسے واپس لے لیا۔ جان لو کہ ہم سب خدا کی جانب سے آئے ہیں، اور اسی جانب ہم سب کی بازگشت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملوں سے معاذ کے قلب کو تسکین فراہم کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس امر پر ایمان راسخ کے ساتھ کہ تمام انسانوں کی بازگشت خداوند عالم کی جانب ہے، اپنے صالح فرزند حاجہ آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر پر دوسروں کے لیے حلم و صبر کی ایک مثال قائم کی۔ نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی ساتھی حجت الاسلام دعائی حاجہ آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر ملنے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بیٹے مرحوم حاج آغا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے غم میں ایک آنسو بھی بہایا ہو۔ آپ نے اپنے فرزند کی خبر شہادت سننے کے بعد کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر فرمایا، مصطفیٰ اسلام کے مستقبل کی امید تھے جسے ہم نے کھو دیا ہے۔ اس طرح جب آپ پہلی مرتبہ اپنے فرزند کی قبر پر حاضر ہوئے تو ایک پہاڑ کی مانند تھے، اور اس موقع پر بھی آپ نے انتہائی صبر سے کام لیا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ گریہ و زاری کر رہے تھے اور نالہ و فریاد کر رہے تھے۔ آپ روتے پیٹتے لوگوں کے درمیان سے اس جگہ گئے جہاں آپ کے فرزند کی قبر تھی، اور پوری متانت کے ساتھ سوال فرمایا، مصطفیٰ کی قبر کون سی ہے؟ آپ ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فاتحہ پڑھا، اور ایک عام سی حالت میں گھر واپس لوٹ گئے۔ سامعین، اگرچہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز و خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے کی موت پر صبر و ہمت سے کام لیتے تھے، تاہم اولیاء الہی خاص طور پر شہادت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کے غم میں بہت رقیق القلب تھے، اور ان بزرگواروں کی مختصر مصیبت پر بھی بہت زیادہ گریہ فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی صبر کا مشاہدہ کیا تھا جب انہوں نے کربلا والوں کی مصیبت میں آپ کے گریہ و زاری کو دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم حاج عیسیٰ جعفری اس سلسلے میں کہتے ہیں، اپنے عزیز فرزند کی شہادت کی خبر سننے کے بعد استقامت و پائیداری کا مظہر انسان مصائب امام حسین علیہ السلام پر بہت گریا کرتا تھا اور ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آغا کوثری جب مصائب سید الشہداء علیہ السلام پڑھتے تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ جب وہ مصائب پڑھنا شروع کرتے تھے امام زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ آغا کوثری بھی آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رد عمل اور مصیبت کربلا پر آپ کے بہت زیادہ گریہ و زاری کرنے کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں، آغا مصطفیٰ کی شہادت کے واقعے پر جب امام گریہ نہیں کر رہے تھے اور گویا غم پی رہے تھے تو اس وقت امام کے چاہنے والوں نے امام کی تسلی اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک روزہ خواہ یا مصیبت پڑنے والے کو لایا جائے۔ چنانچہ روزہ خواہ، مرثیہ خواہ، آغا مصطفیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا امام خمینی نے گریہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام شروع کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گریہ و زاری شروع کر دی۔ عزیز سامعین، اب اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و عرفانی شخصیت کے بعض دیگر پہلوؤں کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔